الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ذہن میں یہ بات رہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک پورا پیکیج ہے، کئی کاموں کو کرنے سے بچے نیک ہوتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہماری طرف سے ہر قسم کی کوتاہی کے باوجود بھی اللہ تعالی شانہ ہمارے کسی بچے پر فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہوتا ہے ایسا کہ ماں باپ میں سے بہت سے تربیت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، مگر بچہ جو ہے وہ بچپن ہی سے یا بڑا ہو کر کچھ بن جاتا ہے، دینی ذہن کا حامل ہو جاتا ہے، 100% پکا دیندار ہو جاتا ہے بغیر ہماری کسی محنت کے یا بغیر ہماری پوری اور کامل محنت کے۔ تو یہ تو اللہ تعالی شانہ کا خاص فضل ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے پورے کیے گئے، اس کے باوجود بھی بچہ بگڑ گیا، تو اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کیا کمی ہو سکتی تھی، اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر، وہاں ہر عمل جو ہے وہ کامل درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آیا نہیں کہ اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کرے۔ تو کامل درجے کی تربیت، مگر وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا، مشرکوں کے ساتھ ہو گیا، اور جب سیلاب کی شکل میں عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیر کم معانا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، ہماری یعنی مؤمنین کی معیت اختیار کر لے، مؤمنین کی صحبت میں آ جا، مؤمنین کے گروپ میں آ جا، اور کافروں کی صحبت اور کافروں کے گروپ میں مت رہنا۔ تو افراتفری کا عالم تھا چاروں طرف، تو اس نے کہا سآوی الی جبلی یعصمونی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھے پانی سے بچائے گا، سیلاب سے بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ چیز نظر آ رہی تھی جو بیٹے کو نظر نہیں آ رہی تھی، پیغمبر کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو غیر نبی کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ پیغمبر کا رابطہ اللہ تعالی شانہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ولیوں کو وہ باتیں نظر آ جاتی ہیں جو عام شخص کو نظر نہیں آتی۔ کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج جو ہے اللہ تعالی شانہ کے حکم اور اللہ تعالی شانہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالی شانہ رحم فرما دے۔ اور اللہ تعالی شانہ رحم اس پر فرمائیں گے جو مؤمنین کے ساتھ مؤمن بن کر ہوگا، مؤمن بن کر مؤمنوں کی جماعت میں داخل ہو جائے گا۔ وحال بینہم الموج، بس ابھی یہ گفتگو باپ بیٹے کی ہو رہی تھی کہ طوفان چل رہا تھا، سیلاب زور شور سے، تو ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا, وہ بھی غرق ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے پیچھے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی, مگر اس کے باوجود بھی وہ کفر میں رہا, شرک میں رہا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مگر ایسا بہت کم. اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں, یہ مظاہرہ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت یہ میری طرف سے ہے. تو صحیح اسباب جب اختیار کیے جاتے ہیں تو رزلٹ صحیح ہی نکلتا ہے, بس لاکھوں میں ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے برعکس کہ جب تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تو اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ کی طرف سے خیر کے فیصلے نہیں ہوتے. ہاں, اگر کسی کے ساتھ کوئی خیر کا اور فضل کا معاملہ ہو جائے, اور چونکہ خیر اور فضل کو دینے میں اللہ تعالی شانہ کہ یہاں سخاوت زیادہ ہے, اس لیے وہ لاکھوں میں ایک آدھ واقعہ پیش آتا ہے, یہاں درجنوں واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ صحیح تربیت نہ ہونے کے باوجود بھی آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو اللہ جل جلالہ وعن منوالہ کے فیصلے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, تربیت ہوئی فرعون کے دربار میں, مگر اللہ تعالی شانہ نے بچا لیا. تو اسباب جو ہے انہیں اختیار کرنا پڑے گا. اسباب میں یہ کہ جب بچہ ابھی بننے کے لیے ماں باپ کے کی پشت میں اور ماں کے پیٹ میں آتا ہے, اس سے بھی پہلے اس کا انتظام شروع کر دیا جاتا ہے نیک بچے کے وجود کے لیے. کیا کہا جاتا ہے کہ بننے والی ماں نیک ہونی چاہیے, بننے والا باپ نیک ہونا چاہیے. بچے کو نیک بنانے کے لیے انتظام بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے کہ بننے والی ماں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیک باپ کو تلاش کرنا. تو بننے والی ماں کو کہا جا رہا ہے کہ بچے کے لیے نیک باپ کو تلاش کرنا, اور بننے والے باپ کو کہا جاتا ہے کہ نیک ماں کو تلاش کرنا. یہ ایک دخل ہوتا ہے بچوں کے نیک ہونے میں, ماں باپ کی نیکی. تو یہ غیر اختیاری ہے, اس لیے کہ بیٹا دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے ہی ماں باپ مقرر ہو جاتے ہیں, تو بیٹا ہی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. مگر یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھے مل جاتے ہیں, تو ماں باپ کی نجابت اور ماں باپ کی شرافت اور ماں باپ کی جو نیک طبیعت ہے اس کا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. اور پھر جو ہے ان سے ماں باپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو دیکھو یہ بھی وہ اس کے لیے ہے, بچے کی تربیت ہو رہی ہے ابھی سے, یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور پھر اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. یہ بھی. تو جو پہلی دعا ہے, میاں بیوی اگر اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے ہیں اور دعا کے پڑھنے کے بعد کے تعلق میں حمل ٹھہر جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں نبوی زبان نے یہ وعدہ کیا, وحی والی زبان نے, کہ لا یضرہ شیطان, اسے شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا, اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں محدثین نے، ان میں سے ایک جو بہترین مطلب ہے وہ یہ کہ یہ بچہ جو ماں باپ کی دعا کی برکت لے کر کے پیٹ میں وجود میں آیا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی ہو جائے، ہو سکتا ہے شرابی ہو جائے، یعنی شیطان اتنا نقصان پہنچا سکے کہ بے نمازی کر دے، شرابی کر دے، ہو سکتا ہے کہ چور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ لٹیرا ہو جائے، ڈاکو ہو جائے، قاتل ہو جائے، مگر شیطان اس کے ایمان کو نہیں چھین سکے گا۔ اللہ اکبر، مسنون دعاؤں کی برکت دیکھیے، یہ بسم اللہ و برکت اللہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ان میں اور اس دعا میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ و برکت اللہ، کھانے کے بعد پڑھو الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، بیت الخلاء میں جانے سے پڑھو پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ صحبت کرنے سے پہلے پڑھو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ایک ہی چیز ہے، وہ بھی اسی طرح مختصر دعا ہے، یہ بھی اسی طرح مختصر دعا ہے، مگر کچھ دعاؤں کا نفع اللہ نے ہمیں بتایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کچھ دعاؤں کا نفع نہیں بتلایا ہے، کچھ دعاؤں کے بعض منافع بتائے ہیں بعض نہیں۔ تو دو چار مثالیں اگر دے دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو اس دعا کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اس دعا کا اتنا بڑا فائدہ، تو اسی سے باقی دعاؤں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، ہمیں تو ایمان ہے ان پر، کتنا بڑا فائدہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دو جملے ہیں، دو سینٹنس، کتنا بڑا فائدہ، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اگر ماں باپ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی اس سے بڑھ کر کیا فکر ماں باپ کو ہو سکتی ہے کہ یہ ایمان پر مرے یا نہ مرے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فکر ہو سکتی ہے؟ دنیا میں سیدھا رہے الٹا چلے یہ تو بعد کی فکر ہے، اصل فکر تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے تو بس کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یضر رہو، شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے اور مضبوط مطلب ہے، یہ مضبوط قول ہے یہ کہ شیطان اسے گمراہ ہر لائن سے کر سکتا ہے، ایمان اور عقیدے کے معاملے میں گمراہ نہیں ہو سکتا یہ بچہ، یہ کسی نہ کسی وقت واپس یوں آئے گا مرنے سے پہلے پہلے۔ تو دیکھو تربیت کا یہ بھی حصہ ہے، تربیت کا معنی کیا ہے کہ بچے کو ہم ایسا بنا دیں کہ وہ دیندار رہے اور دیندار ہو کر کے آخرت سے جاوے، آخرت میں جاوے۔ تو دیکھو یہ بھی ایک ہے، پیٹ میں بچہ آ جائے تو اس وقت جو ہے ماں اس بات کا خیال کرے کہ اس کے لیے اچھی صحبت بنے، یعنی ماں گناہ کا کوئی کام نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اچھے اچھے کام کرے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، کسی نیک آدمی سے تحنیک کرائی جائے، کسی نیک آدمی سے دعائیں کرائی جائے، اور اس کے بعد جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلے، اور وہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے، اور وہ بولنے لگے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ بولنے لگے اللہ، تو اللہ کے بعد پھر امی ابو، یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی، یعنی اللہ زبان پر آ گیا تو اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے پہلے اللہ۔ ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ اللہ بولے، اور وہ بچپن سے بار بار اس کے سامنے اللہ 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 ہوگا تو، ورنہ کسی دن وہ ابو بول دے گا، امی بول دے گا، اللہ زبان پر ہو۔ اللہ کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی اور چیزیں سیکھ جائے، مگر جب بڑی باتیں بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ہونا چاہیے زبان پر، مجھے کھانا دو اس سے پہلے ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور ذرا بڑی باتیں بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد پھر اور دوسری دنیا کی باتیں، اور ذرا وہ سیانہ ہو جائے تو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ سکھایا جائے اس کو۔ اس کے بعد پھر دینی تعلیم اسے دی جائے، دینی تعلیم دی جائے اسے بچپن ہی سے، مکتب کا انتظار نہ کیا جائے، مکتب تو ایک نظام ہے، مکتب تو ایک سینٹر ہے، ایک مرکز ہے جہاں ہم تعلیم دینے کے لیے اسے بھیجیں گے. تعلیم تو اصل ہمارے ذمہ، ہمیں دینی ہے، تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی کرنی ہے. تعلیم کا مطلب یہ کہ اسے معلوم ہو جائے کہ صحیح غلط کیا ہے، پر تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح غلط کو اختیار، صحیح کو اختیار کرنے والا بنے اور غلط سے بچنے والا بنے. یہ ہے تربیت، تربیت کا یہ معنی ہے. نفع نقصان کو سمجھنے والا بن جائے کہ اس میں نفع ہے اس میں نقصان، اس کے دل دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کو بجا لانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں جہان کا، نقصان کبھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں نقصان ہی نقصان ہے دونوں جہان میں، فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور پھر وہ کرے. اسے جو کچھ سکھایا جائے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے تو اس کو کرنے میں فائدہ ہی ہے. اور حرام ہو، مکروہ تحریمی ہو، مکروہ تنزیہی ہو، اس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اس کو کرنے میں نقصان ہی ہے، اس کو کہتے ہیں تربیت. تربیت کا معنی یہ نہیں کہ کسی کے ڈنڈے کے زور سے کوئی کرے، تربیت کا معنی یہ ہے کہ خود اندر سے اس کی سسٹم یہ بن جاوے، سوچ ایسی بن جاوے، اور پھر سوچ کے بعد اس کا جسم جو ہے اس پر چلنے لگ جاوے. یہ ہے تعلیم اور تربیت. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ مربی بنے، مربی، تربیت. اور تربیت میں کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے موٹی موٹی باتیں بتلائی جاتی ہیں، پھر باریک باریک باتیں، موٹی موٹی ایزی ایزی چیزیں، پہلے اے بی سی ڈی، اس کے بعد پھر ورڈز سکھائے جاتے ہیں، پھر سینٹنسز، پہلے فوٹو کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، گرافز وغیرہ کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، پھر وہ باریک باریک چیزوں پر آتا ہے. تو دین میں بھی اسی طرح ان کے بچپن کے جو تقاضے ہیں، ان بچپن کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تربیت کی جائے، کہ دین بھی سکھانا ہے مگر ان کے بچپن کے تقاضوں کو دبانا بھی نہیں ہے، اور بچپن کے تقاضوں کی اتنی رعایت بھی نہ کی جائے کہ تقاضے ہی تقاضے رہیں اور دین کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑے. دونوں بیلنس کرنا ہے. خود تعلیم دینی ہے، تربیت کرنی ہے، ایسے مدرسے میں بھیجنا ہے جہاں تعلیم اور تربیت کا اچھا نظام ہو. کبھی کبھی صرف تربیت کو دیکھا جائے، تعلیم کو نہیں دیکھا جاتا، کبھی کبھی صرف تعلیم کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں بہت اچھی تعلیم ہے، تجوید بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے، یہاں پڑھانے کا طریقہ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہے، جس سکول میں، جس مسلم سکول میں ہم بھیج رہے ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں. عقیدے کو نہیں دیکھا جاتا، عقائد کو نہیں دیکھا جاتا، نظریات کو نہیں دیکھا جاتا، آئیڈیولوجیز کو نہیں دیکھا جاتا، خیالات کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. تعلیم بہت اچھی ہے مگر تربیت کے بھی فکر ہے یا نہیں اس مدرسے میں جہاں ہم بھیج رہے ہیں ہمارے بچے کو؟ اساتذہ کیسے ہیں؟ ان کی طبیعتوں میں دینی رنگ چڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارا بچہ ہے تو ہمیں یہ سب فکر کرنی چاہیے، ہر چیز کی فکر ہو. سکول میں بھیج رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکتب میں ہم بھیج رہے ہیں اور مکتب میں جو اس کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے تو شام کو دو گھنٹوں میں مکتب میں تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، دوسرے دن وہ سکول میں جا کر کے خراب ہو رہی ہو. تو سکول بھی بہتر سے بہتر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. تو مکتب بہترین ہو، سکول بہترین ہو، گھر کا ماحول بہترین ہو، اور بچے کھیلنے کودنے کے لیے تو جائیں گے، ان کو اجازت دینی پڑے گی. تو یہ جن کے ساتھ جائیں اور جس ماحول میں کھیلیں وہ ماحول بھی صالح ہے یا نہیں؟ چار چیزیں، گھر، گھر کیسا ہے. اب گھر میں ٹی وی ہے، فلم چل رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، ماں باپ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، گالم گلوچ، بے پردگی، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جیسا بنے گا. پہلے ماحول تو بناؤ گھر میں.
اونچے اونچے خواب ہیں مگر مکتب میں بھیجا جا رہا ہے خیال نہیں، اسکول میں بھیجا جا رہا ہے خیال نہیں، بچہ جب جی چاہے نکل جاتا ہے، جب جی چاہے آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، خود دوستی کرو بچوں کے ساتھ. اس ملک میں مشورہ ہم سب کو یہ دیتے ہیں کہ پیرنٹس کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے فرینڈز خود بن جاؤ. دیکھو ایک بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ بار بار کہی ہے میں نے، اور جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے وہ فائدے میں رہے اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا نقصان میں رہے. دوست بنو اس لیے کہ انسان کی کچھ فطرت ہوتی ہے، دنیا میں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ایک تقاضا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسے محبت چاہیے. ماں باپ محبت نہیں دیتے تو محبت تلاش کرنے میں یہ دوستی کرے گا. اور محبت کا معنی یہ نہیں کہ آپ اچھا اچھا کھلائیں، اچھا اچھا پہنائیں، مگر آپ منہ چڑھا کے ہی رہیں. اب یہ منہ چڑھا کے آپ رہتے ہیں تو اندر کی ایک جو ایک فیلنگ اس کو چاہیے محبت کی، وہ اسے نہیں ملتی تو یہ کہیں اور جائے گا. اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا ساتھی اس کو مل گیا محبت دینے والا تو چلو میں بچ گیا، کوئی عالم مل گیا تو چلو میں بچ گیا، کوئی شیخ مل گیا اور اس نے محبت کا اظہار کیا تو بچ گیا. اس لیے کہ یہ تو محبت کی تلاش میں جائے گا، جہاں محبت اسے ملے گی وہاں رک جائے گا، یہ اٹک جائے گا وہاں. لیکن اگر کوئی نیک آدمی، تبلیغی آدمی، خانقاہ سے تعلق رکھنے والا، مدرسے سے تعلق رکھنے والا نیک آدمی نہیں ملا اور اسے کوئی غلط آدمی نے محبت دے دی، یہ اپنا دل اس کو دے دے گا پر یہ راستے سے ہٹ جائے گا. یہ جو ہمارے بہت سارے بچے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ماں باپ سے جو افیکشن ملنا چاہیے، جو محبت ملنی چاہیے، جو ایک خاص قسم کی محبت کی فیلنگ ان کو ملنی چاہیے، وہ نہیں ملتی. اسی طرح انسانی فطرت ہے اٹینشن. بیمار ہو تو اٹینشن، کوئی اچھا کام کرے تو اٹینشن، شکوا شکایت کرے تو اٹینشن، اٹینشن چاہیے، توجہ. آپ توجہ نہیں دیں گے تو کوئی اور توجہ دے گا. دیکھو یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. بہت سی شادیاں جو ٹوٹتی ہیں اور افیئر شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کے غم میں شریک نہیں، بیوی کے شکوے پر توجہ نہیں. توجہ، محبت، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے، توجہ بھی فطری تقاضا ہے کہ توجہ ہو ان کی طرف، ان کی خوشی میں شریک ہوا جائے، ان کی غمی میں شریک ہوا جائے، ان کے دکھ میں شریک ہوا جائے، توجہ ان کو دی جائے بچوں کو. اور توجہ کا ایک حصہ جسے میں مستقل تیسرا حصہ بنا رہا ہوں وہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ احترام کو چاہتا ہے. احترام، احترام کو چاہتا ہے، عزت، احترام. کہ گھر کے اندر جو چھوٹے بھائی بہن ہیں ان میں اس کی ایک عزت ہو، گھر کے اندر جو ہے اب وہ بڑا ہو رہا ہے تو چھوٹے موٹے معاملات میں اس کو بھی پوچھ لیا کہ کیا خیال ہے، ہم ہالیڈے پہ جانا چاہتے ہیں، یہ جگہ اچھی لگتی ہے آپ کو، یہ جگہ اچھی لگتی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے. اس کو اپنا ایک امپورٹنس، محبت، توجہ اور اس کو احترام کہ نہیں میرا امپورٹنس ہے میرے گھر کے اندر، اس کی حیثیت کے مطابق دو. یہ بھی غلط ہوگا کہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر باپ کی حیثیت، اپنی ماں کی حیثیت اپنی، بعض گھرانے کے اندر اتنی زیادہ جمہوریت اور ڈیموکریسی آ جاتی ہے کہ ماں باپ کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بھی پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے. یعنی ماں باپ کے جھگڑے میں 8-10 سال کے بچے جج بن جاتے ہیں اور جیوری بن جاتے ہیں. یہ ایکسٹریم، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت پروگرس ہم نے کیا ہے اور ہم پروگرسو فیملی ہے. یہ نہیں، اپنے مرتبے کے مطابق ہر ایک کو مرتبہ. بھائی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ یہ تین چیزیں، یہ جو ہمارے بچے جو باہر سڑکوں پہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں، گرل فرینڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بوائے فرینڈز کے چکر میں بچیاں پڑ جاتی ہیں، یہ گینگ کلچر بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو گھر میں توجہ نہیں ملتی تو یہ توجہ کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، ان کو سمپتی، ہمدردی گھر میں نہیں ملتی تو یہ کہیں اور جاتے ہیں، اور عزت ان کو چاہیے, بڑا بننے کا ان کو شوق ہوتا ہے, تو گھر میں وہ امپورٹنس نہیں ملتا تو یہ اس میں چلے جاتے ہیں گینگ کلچر میں. اور یہ اپنے تقاضے کو اتنا دباتے ہیں اتنا دباتے ہیں اتنا دباتے ہیں اتنا دباتے ہیں کہ پھر جب وہ سپرنگ کی طرح جب چھوڑ دیتے ہیں اسے تو ایسا اچھلتا ہے کہ اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا دادا میں ہو جاؤں. پھر اس کو ایسا ہوتا ہے, وہ ڈرگ کا شوق نہیں, شوق یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ ڈرگ کلچر میں آؤں گا تو میری ایک حیثیت ہوگی, میں بڑا, مجھے سب عزت کی نظر, میں بلی کروں گا سب کو تو مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے, مار پیٹ کروں گا تو مجھے عزت دیں گے لوگ. یہ عزت کا غلط راستہ وہ پھر اختیار کر لیتا ہے. تو اسکول اچھا ہو, مدرسہ اچھا ہو, گھر کا ماحول اچھا ہو, اور باہر کے ماحول پر کراس ہی لگا دو, باہر کے ماحول میں آپ ہی لے لو اپنے بچوں کو تاکہ کہیں جانا ہو تو آپ کے ساتھ ہی. اب آپ اگر جبر کریں گے, آپ کے ساتھ فرینڈشپ نہیں ہوگی اور آپ کہیں گے نا میرے ساتھ ہی آنے کا, وہ گڑبڑ ہو جائے گی پھر. نہیں, بچوں کو ایسا اچھا لگے آپ کے ساتھ ہی, کہ ہالیڈے میں جانا ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہی جانا ہے, ٹاؤن میں جانا ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہی جانا ہے, ان کو بھی اچھا لگے. وہ بچے آپ کو یہ کہنے لگ جائیں کہ امی چلو نا میرا ذرا کام ہے, ابا چلو نا میرے ساتھ, اور آپ اگر ایسا کہے کہ تو فرینڈ کے ساتھ چلے جانے تو نہ نہ آپ چلو نا, ایسا تعلق ہو جانا چاہیے. پر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو مشکل ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے, تو بھائی دیکھو ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے, آپ پیار نہیں دیتے تو پھر ریاکشن ادھر سے نہیں ہوگا. اور بلڈ ریلیشن سب سے کلوز کس کی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر, کہ دوسرے بڑے سے بڑے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں, بلڈ ریلیشن نہیں ٹوٹتا, دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد بھی یوٹن ہوتا ہے, اس میں دل میں لگتا ہے, دشمنی کے باوجود بھی اگر ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو دل میں لگتا ہے. تو بلڈ ریلیشن جو ہے ایک فطری نیچرل چیز ہے, پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ بلڈ ریلیشن اصل چیز ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ریلیشن شپ نہیں. ایمانی ریلیشن کو چھوڑ کر میں فطرت کی بات کر رہا ہوں. تو اصل جو ریلیشن شپ ہے وہ بلڈ ریلیشن, اور بلڈ ریلیشن میں سب سے زیادہ قریبی ریلیشن شپ کون سی ہے, باپ اور بیٹے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح محبت اگر اپنی اولاد کو دیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تعلق مضبوط نہ ہو جائے. یعنی سب سے ایزی کسی کو اٹریکٹ کرنا وہ اپنی اولاد کو, بشرطے کہ صحیح طریقہ اختیار کیا جائے, آدمی ریشنل بنے, جہاں ان کا حق بنتا ہو, وہ انصاف پسند بات کہتے ہو, وہاں قبول کرنے کا جذبہ بھی ہو کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے بیٹا تم نے جو کہا ٹھیک ہے, ہماری کل غلطی ہو گئی, غلطی قبول. ماحول ایسا نہ بنائے کہ اس کے سامنے آپ ذلیل ہوں, ماحول ایسا ہو کہ بچپن ہی سے تربیت ایسی ہو کہ وہ بچہ کہے کہ نہیں نہیں ابا آپ غلطی کا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہو گئی, مگر کہ بچے کو ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں انصاف پسند ہے ہمارا باپ. اچھے ماحول, اچھے ماحول کی بچپن سے عادت, اچھے لوگوں کے ساتھ بچپن سے تعلق. اب یہ تو خود بھی ہم مسجد میں نہیں آتے, گھر میں ہر وقت ٹی وی ویڈیو چل رہا ہے, گھر میں ہر وقت علماء کے خلاف باتیں چلتی رہتی ہیں, دعوت و تبلیغ میں جانے والوں کے خلاف باتیں چلتی رہتی ہیں, دیندار لوگوں کے خلاف باتیں چلتی رہتی ہیں, مدارس کے خلاف باتیں چلتی رہتی ہیں, مسجدوں کے خلاف باتیں چلتی رہتی ہیں, غیبت بہتان کا بازار گرم, ہر قسم کی برائی, اور بیٹا قابو سے باہر چلا جاتا ہے, اسے کبھی کسی عالم سے ملاقات نہیں کراتے, کبھی مسجد میں نہیں لاتے, کسی پروگرام میں نہیں لاتے, اور اچانک لا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ بگڑ گیا ہے اس کو کچھ سمجھاؤ. اب کیا کریں بھائی, بگڑ گیا ہے, جب ڈوب گیا دلدل میں کوئک سینڈ میں اندر دفن ہو گیا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اسے نکالو, پھر بھی کوشش کرتے ہیں علماء, نیک لوگ کوشش کرتے ہیں, اور اللہ فضل بھی فرما دیتے ہیں اکثر اوقات, مگر یہ کہ یہ سیدھا راستہ ہے. بچپن سے بچوں کو لے جاؤ, آپ کے جو بڑے ہیں ان سے آپ اپنے بچوں کا بھی تعلق جوڑو, اور ان کا ذہن ایسا بنا ہو کہ بھائی ہم تو وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, بیٹا میں دیکھو میں بڑا ہو گیا, کتنا بڑا ہو گیا میں, میری عمر 40 ایئرز کی ہو گئی, تمہاری تو ابھی 15 سال کی ہے, 12 سال کی ہے, 13 سال کی ہے, ہم 40 ایئرز کا میں ہو گیا, مگر مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو حضرت صاحب کو سمجھ میں آتی ہے, جو ہمارے شیخ کو سمجھ میں آتی ہے, جو ہمارے بڑے کو سمجھ میں آتی ہے, جو ہماری تمہاری دادی اور ہماری ماں ان کو سمجھ میں آتی ہے, یعنی بڑوں کے بارے میں یہ. اور ایسی چیزیں جو بالکل obvious ہیں اس میں بھی بچپن سے, اس میں بھی بچپن سے. ہمارے مولوی یاسر صاحب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کا بہت انہوں نے اہتمام کیا, تو مجھے پہلے سے وہ کہہ دیتے تھے کہ اس ہفتے میں آ رہا ہوں بچوں کو لے کر, یا تو آ رہا ہے ادھر تو بچے تجھے بائسیکل کے بارے میں پوچھیں گے, تو ہم نے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے, مگر ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم تو جو کچھ کام ہمارے گھر میں کرتے ہیں حضرت کو پوچھے بغیر نہیں کرتے. تب ہم اگر حضرت کو پوچھے بغیر نہیں کرتے تو آپ بھی, آپ تو چھوٹے ہم سے بھی چھوٹے, ان سے اجازت لے لو, اگر وہ کہہ دے تو ہم لے لیں گے, وہ انکار کرے تو نہیں. بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ بچوں کی حفاظت سب سے اہم, سب سے اہم. آج میں بخاری شریف کے درس میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ہماری مجلس قربان ہو جائے مگر بچوں کی تربیت قربان نہیں ہونی چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ دعوت و تبلیغ بھی چھوڑ دینی پڑے اور مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دینا پڑے اگر اپنی اولاد کے لیے, تو تبلیغ بھی چھوڑ دو اور پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دو, مگر اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرو. اس لیے کہ امت میں دین پھیلے یہ فرض نہیں ہے, اس ہماری ذمہ داری نہیں ہے, مگر ہماری اولاد دین پر رہی ہے ہمارے اوپر فرض عین ہے, وہ فرض عین نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ دوسرے کام بھی کر لیتا ہے دین کے بہت سارے تو الحمدللہ بہت اجر و ثواب ملے گا, مگر وہ فرض عین نہیں ہے, وہ فرض عین نہیں. باٹلی میں, ڈیوزبری میں, لیسٹر کی ہائی فیلڈز میں اگر کوئی دین پر نہیں آتا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, مگر ہماری اولاد اگر ہماری تربیت میں کوتاہی, اس کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا. یہ فرض عین ہے اولاد کی تربیت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس فرض عین کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ دوسرے بھی اگر آپ سارے کام کر سکے تو بہت اچھا, الحمدللہ. مگر ان کاموں کو کرتے ہوئے یہ کام اگر برباد ہو گیا تو قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ کے ذریعے اگر ہزاروں انسانوں کو ہدایت ملی ہوگی مگر اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اس ایک بچے کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے. اور پوچھ لیجئے مفتیوں کو پوچھنا ہو تو. اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے اولاد جو ہے سب سے قیمتی سرمایہ, دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے اولاد اگر نیک ہوتی ہے, دیندار ہوتی ہے, ماں باپ کو کتنا سکون ملتا ہے, ماں باپ کو کتنا سکون ملتا ہے. ان ماں باپ سے پوچھئے کہ جن کی اولاد نیک نہیں ہے کہ کتنے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کو ہاتھ پہ رکھنے کے لیے, جھوٹی جھوٹی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے اور کتنی جگہوں کے اوپر اپنے فیصلوں کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے اور کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے اور ایسا بتلانا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں رائے تو تمہاری ہی ٹھیک ہے, اور سب کے سامنے بولنا بھی پڑتا ہے کہ اصل میں تو یہ کرنے والا تھا مگر اس نے جو بات کہی اس میں فائدے بہت ہیں, اس لیے میں, حالانکہ وہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مگر نہیں. اولاد کو ہاتھ پہ رکھنے کے لیے کتنا ان کو ڈر لگتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر میں معذور ہو گیا, ماں ڈرتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا, باپ ڈرتا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا, معذور ہو گیا پتہ نہیں بچے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کی زبانوں سے کیا بات نکلتی ہے کہ مجھے تو دنیا کی بھی فکر نہیں ہے آخرت کی بھی فکر نہیں ہے, اتنا حسن زن ہوتا ہے انہیں اپنی اولاد پر کہ میں جو اگر میرے بیٹے یا میری بیٹی سے پہلے آخرت میں گئی, میں میرے بیٹے یا میری بیٹی سے پہلے آخرت میں گیا تو مجھے کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ یہ دیندار ہے, یہ رو رو کے اللہ کو منا کہ میری مغفرت کرا دے گا. کتنے سکون میں ہوں گے وہ کہ ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ میں معذور ہو جاؤں گا, معذور ہو جاؤں گی تو ان کو بھاری پڑے گا, یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے, کہیں ہوم میں ڈال دیں گے, یہ کوسیں گے مجھے. نہیں, اطمینان ان کو کہ نہیں کچھ بھی مجھے ہوگا, ہے میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, اور مرنے کے بعد بھی مجھے یہ یاد کریں گے, میرے لیے دعائیں کریں گے, میری قبر پر آئیں گے, میرے لیے خیرات کریں گے. کتنا کتنا سکون کا باعث ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی دینی تربیت کی خوب فکر کرو, اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے, یہ پورا پیکج ہے, پورا پیکج ہے, پورا پیکج, اس میں سب کچھ یہ آ گیا. صرف تربیت کا معنی یہ نہیں, ہارون الرشید, ہارون رشید نے
اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کیا تربیت کے لیے, تو کسی کے حوالے کیا. اب ہمارے زمانے میں تو تعلیم تربیت کچھ جانتے ہی نہیں, بلکہ تربیت کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب تو سمجھ میں بھی نہیں آتی یہاں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں ان کو, تو بالکل دو الگ الگ کلچر. تو ہارون رشید گئے دیکھنے کے لیے, ایک دو واقعے ہیں ان کے. ایک واقعہ تو یہ کہ کہیں جا رہے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر, تو دور سے دیکھا کہ استاد محترم جو ہے وہ اندر سے نکل رہے ہیں, اندر سے نکل رہے ہیں, اور امین اور مامون دو بیٹے تھے, مامون رشید جو بعد میں خلیفہ بنا اور امین دوسرا, امین اور مامون دونوں. تو دونوں نے چھینا جھپٹی کی, دیکھا کہ استاد جا رہے ہیں تو دونوں بھاگے اور دوڑے, دونوں بھاگے اور دوڑے کہ جوتیاں میں سیدھی کروں گا, جوتیاں میں سیدھی کروں گا. ادھر سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایک جوتی اس کے ہاتھ میں آ گئی, ادھر سے دوسرے نے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک جوتی آ گئی, اور جوتیاں سیدھی کی. شہزادہ, دونوں پرنس, ہارون رشید بالا خانے پر کھڑا تھا ایک دن, اور وہاں سے یوں بادل جا رہا تھا, بادل ایسے, تو بادل کو اس نے کہا کہ ام تیری ہی سوشی اتی, تو جہاں برسنا چاہے برس, فسیاتی نہیں خیراج ہوگی, اس لیے کہ جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں جو خیراج اور زکات اور عشر وغیرہ وہ سب یہیں آنے والا ہے میرے خزانے میں ہی. اتنا اتنی بڑی سلطنت تھی مگر تربیت کی کتنی فکر تھی, اس لیے کہ خود جو ہے خود فکر آخرت والا آدمی تھا ہارون رشید. بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ہارون رشید جاتے تھے اور جا کر کے ان سے کہتے تھے کہ مجھے نصیحت کیجیے, مجھے نصیحت کیجیے, اور وہ جب نصیحت کرتے تھے بہت سخت سخت تو کہتے تھے کہ ضد نہیں اور مجھے کچھ فرمائے, ضد نہیں اور مجھے. اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک ایک نصیحت پر اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی, اتنا روتے تھے, پوری پوری رات گزر جاتی تھی نصیحت سنتے سنتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق تھا, اتنی محبت, کہ بغداد جو ہے ان کا دار الخلافہ تھا, تو وہاں سے ایک شخص کو پورا خرچہ دیتے تھے, جیسے آج کل عمرے میں بھیجتے ہیں نا, عمرے کے لیے بھیجتے ہیں, حج کے لیے بھیجتے ہیں, حج بدل, تو پورا خرچہ دیتے تھے ایک شخص کو اور کہتے تھے کہ جا کر کے میری طرف سے روضہ پاک پر سلام پڑھ کر گیا جاؤ. اور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے تو یہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا سیدی وسلم, صلی اللہ علیہ سیدی وسلم, صلی اللہ علیہ سیدی وسلم, یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجے ان پر, یعنی میرے سردار اور آقا پر. تو اپنے بیٹوں کو بھی ایسا دیکھنا چاہتے تھے وہ, کہ ان میں بھی علمی ذوق پیدا ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب انہوں نے خط لکھا کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں, آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, تو کوئی وقت بتلا دیجئے جب میں آپ کے لیے تیار رہوں ہمارے, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یا امیر المؤمنین العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم کسی کے دروازے پر جاتا نہیں, علم کے پاس تو خود جانا پڑتا ہے, یہ میرے بھائیو دستور رہا ہے. گھر گھر جا کر لوگوں میں دین کی فکر پیدا کی جاتی ہے, گھر گھر جا کر دین پڑھایا نہیں جاتا. دین پڑھنے کے لیے تو علماء کے پاس ہی جانا پڑے گا, یہ 1400 سال کا دستور ہے اور قیامت تک یہ رہے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ گھر گھر جا کر کے کسی کو دین سکھاتے تھے, ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے لوگ آتے تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجالا یاتونکم من الاقطار, لوگ تمہارے پاس آئیں گے چار دانگے عالم سے, دنیا کے کونے کونے سے, یتفقہون فی الدین, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ حصول علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے گلیوں میں چکر لگایا کہ ایمان قبول کرو, دین پر آؤ, مگر جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا پھر اسے دین سکھانے کے لیے اس کے گھر نہیں گئے, پھر اس کی خود کی ذمہ داری ہو جاتی تھی, وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا. ایک ہے تذکیر, تذکیر کا معنی
کسی کو نصیحت کر کے دین کا شوق اور ذوق اس کے دل میں پیدا کر دینا, اور اس کے بعد تعلیم اور تربیت. تو تعلیم اور تربیت کے لیے خود لوگ جاتے ہیں, خود فکر کرتے ہیں, ان میں جب تذکیر آ جاتی ہے, فکر آ جاتی ہے. ہماری یہ جو دعوت و تبلیغ ہے کی تحریک ہے, اس میں یہی تو کیا جاتا ہے کہ گھر گھر جاتے ہیں, بستی بستی جاتے ہیں, شہر شہر جاتے ہیں, اور چھ نمبر کے اندر رہتے ہیں. تو پورا دن تو سکھاتے نہیں, تو چھ نمبر کے اندر رہتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں, ان کے اندر دین کی فکر پیدا کرتے ہیں, یقین پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. تو چھ نمبر سے باہر نکلتے نہیں تو باقی دن کہاں سیکھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا, یہ خود بخود ہی جائیں گے علماء کے پاس, اور علماء کے ساتھ علم دین حاصل کریں گے. اس لیے کہ علم جو ہے, علم, حصول علم, یہ سکون کو چاہتا ہے, یہ خلوت کو چاہتا ہے. یہ ذہنی انتشار میں نہیں ہو سکتا کہ آج آپ لیسٹر میں ہیں اور کل باٹلی میں ہیں اور پرسوں گلاسگو میں ہیں, اس میں علم حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے کہاں آتے ہیں, انگلینڈ آتے ہیں پاکستان سے, یہاں سے لوگ ملیشیا جاتے ہیں, یہاں سے لوگ امریکہ جاتے ہیں, امریکہ سے لوگ سعودی جاتے ہیں, جہاں جہاں جو جو فن ہے ایک جگہ ہوتا ہے مرکز علم. علم کہیں جاتا نہیں ہے, امام بخاری نے بھی یہی کہا تھا. امام بخاری کو جب کہا گیا, گورنر نے کہا بخارا کے کہ آپ ہمارے بچوں کو آ کر کے پڑھائیے, تو کہ انا لا ادل العلم, میں علم کو تمہارے دروازے پر آ کر ذلیل نہیں کروں گا, آپ یہاں آئیے. معلوم ہوا کہ کسی اور کے در پر علم کو لے کر جانا, یہ علم کو ذلیل کرنا ہے. انا لا ادل العلم ولا احملہ الى باب العمراء, میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا اور علم کو لے کر کے میں امیروں کے دروازے پر نہیں جاؤں گا, آؤ یہاں اگر کسی کو. تو کہا کہ علم ملا آتی, یوتا علم آتا نہیں ہے امیر, آپ آئیے. یوتا علم آ گئی امیر المومنین ہارون رشید. بہت اچھی بات ہے, دیکھو علم کا شوق تھا تو ناراض نہیں ہوئے. حالانکہ ایک رعیت کے فرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بڑے تھے مگر ایک رعیت کے فرد. عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی, عطا ابن ابی رباح سیاہ فام, کالے رنگ کے, حبشی, مگر سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا. اب جس کسی کو حج کے مسائل میں ضرورت پڑتی تھی تو عطا ابن ابی رباح کو تلاش کرتے تھے. سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان خود خلیفہ وقت, ضرورت پڑی ان کو ایک مسئلے کی تو پوچھا لوگوں سے کہ بھئی مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. تو لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ان کے جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ عطا ابن ابی رباح یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں, مگر خود جانا پڑے گا, خود جانا پڑے گا. ہارون رشید تو بہت نیک بادشاہ تھا, یہ تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کی میں بات کر رہا ہوں جو کم درجے کا. کہا کوئی حرج نہیں, کہاں ہے وہ؟ تو کہا کہ وہ تو حرم شریف ہی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور حرم شریف میں جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو لائن لگی ہوئی ہوگی وہاں لوگوں کی, تو وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کریں گے, وہ تو جب آپ کی باری آئے گی اسی وقت بات کریں گے. مگر مسئلہ ہے دین کا, جانا تو پڑے گا ہی. گئے تو عطا ابن ابی رباح نے, وہ ذرا بڑے آدمی سے تو آٹھ دس پندرہ بیس آدمی ایک ساتھ آ گئے تو ذرا پمپن شو کے ساتھ تو لگتا تو ہے کہ کوئی آیا, تو یوں کر کے نظر اٹھائی. تو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ یہ تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان, خلیفہ وقت. مگر نظر اٹھائی دیکھ لیا اور کہ جی فرمائیے آپ فوراً, اور ان کی باری آئی. جب ان کی باری آئی ان سے بات چیت کی جیسے دوسروں کے ساتھ کی اور وہ روانہ ہو گئے تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کا بیٹا بھی ساتھ تھا, اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور یہ کالا حبشی کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, آپ کا ذرہ برابر احترام نہیں کیا. تو کہا بیٹا اللہ تعالی شانہ نے اسے ایک دولت عطا فرمائی ہے, اس لیے اس نے جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا, جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا. تو آ کر بیٹھ گئے, دیکھا تو ایک صاحب ستون کے ساتھ کمر
لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, باقی سب قریب تھے. تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین ہے مسجد نبوی میں, تو زور سے کہا طلبہ کے سامنے کہ یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم, یہ علم جو میں پڑھا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس علم کی عزت کیجئے اور آ کر کے مجمع میں بیٹھ جائیے, ساتھ آ کر بیٹھ جائیے. اس لیے علمی مجلسوں کے اندر بغیر ضرورت کے ٹیک نہیں لگانی چاہیے اور بغیر ضرورت کے الگ تھلگ ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. جو معذورین ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک. تو ہارون الرشید جو ہیں انہوں نے دیکھ لیا اور چلے گئے, وہ استاد جو ہیں ان کی نظر نہیں پڑی. بعد میں محل میں بلایا, محل میں بلایا اور کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مکرم اور معزز اور معظم کون ہے, سب سے محترم کون ہے؟ تو استاد نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر کہا کہ آپ ہیں, اس لیے یہ کوئی ان کو ان کی چاپلوسی نہیں تھی, سوچا کہ بھائی حقیقت میں یہ ہے, اس لیے کہ ان سے اللہ اس وقت جتنے نیک کام کروا رہے ہیں وہ کسی سے نہیں, سارے علماء کی نگرانی یہ کر رہے ہیں, سارے علماء کے وظیفے, دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سارے یہ کر رہے ہیں, نگرانی یہ کر رہے ہیں, اور ہر ہر مسلمان کی نگرانی اتنی بڑی سلطنت کا کہ سب سے محترم تو آپ ہیں. کہا کہ نا, اس روئے زمین پر سب سے محترم شخص وہ ہے کہ جب وہ جوتیاں پہننے کا ارادہ کرے تو اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے خلیفہ کے دو بیٹے لڑائی کرے آپس میں, اور شاباشی دی ان کو کہ شاباش, آج اگر ہماری نظر پڑ جاوے کہ ہمارا بیٹا کسی استاد کے لیے جوتیاں سیدھی کر رہا ہے تو اگر ہمارے بس میں ہو تو پہلے تو دو کڑوے جملے استاد سے کہیں گے اور گھر جا کر کے کان کھینچیں گے اپنے بیٹے کا کہ تجھے شرم نہیں آتی جوتیاں سیدھی کرتا ہے کسی کی. ارے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, ایسا ہوا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا, بڑوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. بھری بڑے بڑے بزرگان دین کہ ان میں ایسا کبر ہوتا ہے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بڑا سمجھتے ہیں کہ میری جوتی کوئی سیدھی کرے نا. ان کے دل کی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں, اس لیے کہ سنی ہوئی بات ہے. ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے مکہ مکرمہ میں کسی عالم پر میرے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا ہوا ہے اور اونچا مرتبہ دیا ہوا ہے, تو اپنے متعلقین کو جب وہ تم جوتیاں سیدھی کرے تو کرنے دو. ان پر غلبہ تھا, کس کا؟ توازو کا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے زندگیوں میں آنے کا یہ ایک راستہ ہے اور اس سے تم ان کو محروم کر رہے ہو, مگر پھر بھی بازو پر غلبہ رہتا ہے. جیسے ہمارے استاد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی, شیخ الحدیث, کبھی کسی کو جوتی ہاتھ میں نہیں لینے دیتے تھے. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی, مولانا حسین احمد مدنی, کبھی کسی کو جوتی ہاتھ میں نہیں پکڑنے دیتے تھے, ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. تو شاباشی دی کہ ماشاء اللہ تم نے ہمارے بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے, اور بچوں کو بھی شاباشی دی کہ ماشاء اللہ استاد سے تم اچھی تربیت لے رہے ہیں. اور یحییٰ بر مکی کو بلایا, وزیر کو, اور کہا کہ ان کو اتنے اتنے سو یا اتنے اتنے ہزار درہم دو, ان کو, ان تینوں کو انعام دیا. تو ایک دن ان کی نظر پڑ گئی کہ مامون یا امین یا دونوں میں سے ایک وضو کرا رہے ہیں اپنے استاد کو. تو جگ میں پانی ہے, لوٹے میں پانی ہے, اور یہ پانی ڈال رہے ہیں اور استاد وضو کر رہے ہیں. تو جب یہ پہنچے تو پاؤں دھو رہے تھے استاد, تو کیا کہا کہ ذرا کمی ہے. یعنی شہزادے سے اور پرنس سے خدمت لے رہے ہیں پانی ڈالنے کی, کہا کہ کمی ہے. تمہیں میرے بیٹے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے میرا پاؤں دھو. ہارون رشید اس لیے کہ جانتے تھے کہ بیٹا اسی طرح بنے گا. اور ذلت اختیار کرتا ہے کوئی تبھی اسے عزت ملتی ہے, اپنے اساتذہ کے سامنے, اپنے بزرگوں کے سامنے, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے جب جھکتا ہے کوئی تبھی اسے ملتا ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ تربیت کے سلسلے میں فکر ہونی چاہیے. دیکھو تربیت کے بارے میں نے جو بات کہی وہ ذہن میں رکھو اور پورا پیکج یہ ہو, پورا پیکج. تو اس میں سے ایک پیکج یہ بھی ہے کہ ان کے پیٹ میں حلال کی غذا جائے, ان کے بدن کے اوپر حلال آئے, حلال گھر میں ان کو رکھا جائے, حلال فرنیچر پہ بٹھایا جائے, سلایا جائے, حلال کارپیٹ پر بٹھایا جائے, حلال دسترخوان پہ بٹھایا جائے. یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. جب یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں تب جا کر کے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ڈاکو نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے, تو ایسے ہی سرسر ہی پوچھا تھا, چھوٹے سے بچے تھے 11-12-13 سال کے, تمہارے پاس, تو کہا کہ ہاں اتنے درہم ہیں, بہت بڑی رقم اس زمانے کے اعتبار سے. کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہاں بغل میں, کوٹ جیسا پہنا ہوتا, کہا یہاں بغل میں. تو لے گئی اپنے بادشاہ کے پاس, بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں یہاں سے کر رہا ہے. تو کہا تم نے کیوں بتلا دیا؟ لوٹ مار ہو رہی ہے. تو کہا اس لیے بتلا دیا کہ میری والدہ نے میری تربیت کی ہے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی بولنے کا وقت آئے تو سچ بولنے کا, اور اللہ کے حکم کو جو پورا کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں فائدے میں رہتا ہے, اور اللہ کے حکم کو توڑتا ہے دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہتا ہے. اس لیے میرا نفع اسی میں ہے کہ میں بتلا دوں. کیا فائدہ ہوا؟ وہ پیسے بھی حضرت کے پاس رہے, اور چور اور اس کے سارے ساتھیوں نے چوری سے توبہ کر لی. 11-12 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس طرح جاری ہوا جبکہ ماں نے تربیت کی تھی. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات کہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وار, یہ سب یتیم لوگ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم. تو وہ تو خیر کا زمانہ تھا, مگر پھر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود کہ میں جب مکتب میں پڑھتا تھا تو استاد میری تعلیم میں بہت کوتاہی کرتے تھے, اور کا وجہ اس کی یہ تھی کہ پوری کلاس میں سب سے غریب طالب علم میں تھا, تو میرے استاد کو میری والدہ کی طرف سے کچھ ملنے کی امید ذرہ برابر نہیں تھی, اور وہ دنیا دار تھے استاد. تو کہا کہ میں نے ان کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے ان کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ میری والدہ تو آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ ودیہ پیش نہیں کر سکتی, مگر ایک دوسری شکل ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کہا کہ کیا؟ تو کہا کہ آپ میرے اوپر توجہ کیجیے اور محنت سے مجھے پڑھائیے, تو مجھ سے کم پڑھے ہوئے جتنے طلبہ ہیں فارغ وقت میں ان کو پڑھاؤں گا, تو اتنا بوجھ آپ کا ہلکا ہو جائے گا. اور مکہ مکرمہ سے باہر پڑھنے کا جذبہ ہوا علم حاصل کرنے کا, تو جب بھی ماں کو کہتے تھے تو ماں رو پڑتی تھی, ماں کو کہتے تھے ماں رو پڑتی تھی. ایک دن کہا کہ امی جان اگر تو اسی طرح روتی رہی اور محبت کی وجہ سے مجھے اپنے سے الگ نہیں کیا تو تیرا بیٹا ترقی کیسے کر سکے گا؟ تو کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تمہیں اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتی, میری تو یہ خواہش ہے کہ تو علم حاصل کر کے علم نبوت کے آسمان کا آفتاب بنے, یہ تو میری خواہش ہے. روتی اس لیے ہوں کہ میری خواہش تیری خواہش, مگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں تجھے دوں قافلے کے ساتھ جانے کے لیے سفر میں پیسے. کہا امی جان اللہ کے حوالے مجھے کر دو. یہ گئے اور کئی سالوں کے بعد آئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نہیں کہاں کہاں گئے, پتہ نہیں کتنے سال گزارنے کے بعد آئے, اور بوڑھی والدہ ابھی حیات, اور مکہ مکرمہ میں بہت چرچا کہ امام ہمارا جو محمد ابن ادریس تھا وہ اب امام شافعی بن کر آ رہا ہے, اس لیے کہ نام جو ہے پھیل چکا تھا, بہت بڑا امام بن کر آ رہا ہے اب. تو پورا مکہ مکرمہ امنڈ پڑا ان کے استقبال کے لیے, مکہ سے باہر آ گئے سب, اور وہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ہدیے دیے تھے. اونٹ اور گائیں اور بکریاں, کپڑے, سونا, چاندی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی تھی, اس میں دل نہیں تھا. کہا کہ غریب طالب علم بہت علم حاصل کیا, اب یہ جا رہا ہے, یہ کسی کا محتاج نہ رہے, بہت کچھ دیا. استقبال ہوا زبردست, ماں سے بھی ملے, گلے ذرا لگے, مگر اس میں کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی نظر نہیں آئی, گرم جوشی نظر نہیں آئی. اتنے سال کے بعد ملے اور ماں نے جیسے دبانا چاہیے, جیسے بوسے دینے چاہیے, خوشی کے جو اظہار, خوشی کا جو وہ نہیں دیکھا امام شافعی. اور دیکھا کہ سب سے میں ملاقات کر رہا ہوں, ماں ایک طرف کھڑی ہو کر غم میں کھڑی ہے. تو قریب جا کر کے کہ امی جان آپ خوش نہیں, کہ میں اتنا زیادہ علم حاصل کر کے واپس آ رہا ہوں, جو تیری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی, اللہ نے مجھے بہت. تو کہا کہ غم مجھے اس بات کا ہے کہ میں نے تجھے دین لینے کے لیے بھیجا تھا, تو دنیا لے کر آ رہا ہے. وہ غریب عورت جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, بجائے خوش ہونے کی کہ میرا بیٹا کچھ لے کر آیا ہے. آج کل فورن سے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں, بیٹا کیا لے کر آئے ہمارے لیے, یا پوچھتے نہیں تو تمنا کہ کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہوا. کہا بیٹا میں نے تو تجھے دین اور علم دین لینے کے لیے بھیجا تھا اور تو آیا دنیا لے کر. تو کہا کہ امی جان ایسی بات نہیں ہے, دنیا ونیا کچھ نہیں ہے, یہ تو میرے استاد امام مالک نے سارا ہدیہ دیا ہوا ہے. تو کہا کہ اگر یہی بات ہے کہ دنیا تیرے دل میں نہیں ہے تو اس کا ثبوت دے, ثابت کر کے دنیا تیرے دل میں نہیں ہے. تو کیسے ثابت کروں؟ تو کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب کچھ خیرات کر دے. دیکھو بڑے ہو جانے کے بعد, امام بن جانے کے بعد بھی ماں تربیت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرما ایسی عورتوں کے اوپر کہ جن کی تربیتوں کے نتیجے میں بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے. آج ان عورتوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ جو بڑے بڑے امام بنے یہ ان گودوں کی وجہ سے بنے, عورتوں کا بڑا مقام ہے ان گودوں کی وجہ سے بنے. آج بھی دین کے جو بہت سارے کام, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرد کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ جو رات دن جو لوگ کام کرتے ہیں, بہت کم وقت گھروں میں دیتے ہیں, تو ان کی بہنیں, ان کی مائیں, ان کی بیویاں, عورتوں کے جذبات الگ ہوتے ہیں مردوں سے. تو وہ جب قربانی ساری دیتی ہے تب جا کر کے مرد یہ ساری محنت کر سکتے ہیں. یہ دارالعلوم میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ تو ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے, مگر جن ماؤں نے ان کو الگ کیا ہوا ہے, جن ماؤں نے, وہ مائیں جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں, ان کے جانے کے بعد کتنا بلک بلک کر روتی ہے وہ ان بچوں کو پتا نہیں ہوتا. تو ماؤں کی بڑی قربانیاں, عورتوں کی بڑی قربانیاں. تو اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو بھائی تربیت کی فکر کرو, گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے, آپ سب دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے. دوسرے بھی دین کے بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں اور کرنے ہیں. یہ نہیں کہ اب آپ صرف اولاد ہی پر کہ بھائی اس نے تو یہ کہا کہ یہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دو اور اس کے بعد دوسرے کام بھی, اور گھر کے ماحول کو اچھا کرو, مکتب کے ساتھ تعاون کرو, اچھے مکتب میں بھیجو, مکتب کے ساتھ تعاون کرو, اساتذہ کے ساتھ تعاون کرو, اسکول اچھی نگرانی رکھو ان کے اوپر, اور بچوں پر بھروسہ بھی کرو. ہاں بالکل, ہر وقت شک شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتے رہنے کا, ٹوکتے رہنے کا نا, بھروسہ کرو, اعتماد بھی کرو, مگر وہ کسی غلطی میں نہ پڑ جاوے اپنی نادانی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ذرا دیکھتے بھی رہو. کبھی ڈانٹ کر, کبھی پیار محبت سے, کبھی کھلا پلا کر, کبھی انسینٹو دے کر, تحفے دے کر. غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ ٹوکنے میں نہیں چوکتے, مگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو تعریف کوئی نہیں کرتا. ہم سب کی یہ کمزوریاں ہیں, اساتذہ کی بھی, ماں باپ کی بھی, کہ برا کام کرے تو ٹوکنے میں ہم نہیں چوکتے, اچھا کام کرے تو کوئی نہیں کرتا, شاباش بیٹا بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا, بڑی خوشی ہوئی اس سے. سزا دینے میں ہم نہیں چوکتے,
مگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی ریوارڈ دو ان کو. تو تربیت کرو بچوں کی اچھی طرح سے, ان کے ساتھ پیار محبت شفقت, ادھر ادھر پیسے ضائع کرنے کے بجائے بچوں پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پورا پیکج ہے تربیت کا, اس میں ایک حصہ کیا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں حلال غذا جائے. یہ بچے ورنہ آوارہ ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے پھر اس جسم کا جو دل ہوتا ہے جو علم کا مرکز ہے اس میں وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ علم کو اخذ کر سکے, علم کو سمجھ سکے. اور ساتھ میں رو رو کے دعا, رو رو کے دعا, رو رو کے دعا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا تھے, نابینا ہو گئے تھے, نابینا ہو گئے تھے, اندھے ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ, باپ تو تھا نہیں, تو ان کی والدہ بہت دعا کرتی تھی, بہت دعا کرتی تھی. تو ایک دن رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یا ہذہ, اے اللہ کی بندی, رد اللہ علی ابنی کا بصرہ بکثرت دعائک, تمہارے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کرنے کی برکت سے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ آئی اور ایوریج انسان کی آنکھ کی جتنی طاقت تھی اور جتنا اس میں نور ہوتا تھا اور جتنی روشنی ہوتی تھی اس سے زیادہ امام بخاری میں تھی. چنانچہ چاندنی راتوں کے اندر آپ نے بیٹھ کر کے تاریخ کبیر وغیرہ کی تصنیف کی ہے. عام انسان جو ہے وہ چاندنی راتوں میں لمبا لمبا نہیں لکھ سکتا, چاندنی راتوں میں لکھتے تھے پڑھتے تھے. تو ماں کی دعا کی برکت سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تو بہت سی باتیں ہیں, مگر صرف ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم بری میں ابھی پڑھ رہا تھا تو رمضان المبارک سے پہلے میں نے ابا جی سے کہا کہ مجھے چار جگہوں سے رمضان المبارک کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ طالب علمی کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ دعوت نہیں دی جاتی کہ تم ہمارے یہاں ہو, وہ تو کسی کے ذریعے موقع مل جاتا ہے کہ بھئی امریکہ میں کسی جگہ پر تراویح کی جگہ ہے تم آنا چاہتے ہیں. مگر یہ مجھے چار جگہ سے دعوت تھی, اور دعوت اس وجہ سے بھی تھی کہ میں تقریر طالب علمی کی زمانے ہی سے روانی سے کر لیتا تھا. تو چار جگہ سے مجھے دعوت تھی. تو میں نے ابا سے کہا, تو ابا جو ہے ابا کے سامنے جب یہ بات میں نے کی تو رو پڑے, روئے, کافی روئے, وہ ان پر گریا جیسا تاری ہو گیا. تو مجھ سے محبت فرماتے تھے, اور میں چونکہ چھٹیوں میں بھی دارالعلوم کے کام میں ادھر ادھر کبھی مدرسے میں ٹھہر گیا, کبھی حضرت مولانا دامت برکات ہم نے بھیج دیا اساتذہ کے ساتھ, تو گھر کم رہتا تھا, چھٹیوں میں بھی کم آتا تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کی طبیعت پر اثر پڑا کہ میں چھٹی میں بھی اب یہ کہیں جانے کی. تو میں نے کہا میں تو صرف مشورتاً عرض کر رہا ہوں, کوئی میرا جانا ضروری نہیں ہے, میں تو مشورتاً پوچھ رہا ہوں کہ ان چار جگہوں میں سے میں کہاں جاؤں اور جاؤں بھی یا نہیں. تو کہا کہ نہیں نہیں مجھے اس وجہ سے نہیں, میں تو خوش ہوں کہ تو کہیں جائے اور دین کی خدمت کرے. تو والدین دونوں, ابھی بھی والدہ کی طرف سے کہیں بھی جاتا ہوں تو منع کبھی نہیں کرتی, تو دونوں کی طرف سے بہت تعاون رہا, کبھی بھی مجھے کسی جگہ جانے سے روکا نہیں انہوں نے مجھے, کسی وقت بھی کہنا ابھی نہیں. تو روئے اور مجھے کہنے لگے کہ اصل میں خوشی کا رونا رو رہا ہوں, خوشی کا رونا, خوشی کا رونا رو رہا ہوں. کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تہجد میں روزانہ اٹھ کر تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسی تو مقبولیت عطا فرما کہ دنیا کے کونے کونے سے اس کو لوگ تیری بات کہنے کے لیے بلائیں. تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خوشی میں کہ اللہ تعالی شانہ نے میری دعا اتنی جلدی قبول فرما دی. تو ماں باپ کی دعا, تو دعا بھی تربیت کا ایک حصہ ہے, دعا بھی تربیت کا ایک حصہ کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے, ایسا بنا دے, ایسا بنا دے, اے اللہ میرے بیٹے کی صحیح تربیت کرنے کی مجھے سوجھ بوجھ عطا فرما, اے اللہ میرے بیٹے کو اچھے اساتذہ عطا فرما, اچھے مشائخ عطا فرما, اسے مشائخ کی اساتذہ کی نظر عطا فرما, بری صحبت سے بچا, اچھی صحبت. میرے ایک بزرگ ہیں, نام نہیں لوں گا ان کا, بڑے ہیں, ان کا بچپن میں ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا, یعنی پڑھنے کے لیے گیا پھر واپس آیا ہی نہیں. اب ماں باپ کے لیے کتنا مشکل کہ پتہ ہی نہ چلے, اور کئی سال گزر گئے پتہ ہی نہیں. تو ان کی ایک کتاب میں نے اٹھائی پڑھنے کے لیے, کتاب اٹھائی تو اس کتاب کا یوں کر کے میں نے ورق جب کھولا تو کتاب میں ایک آدھ صفحہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے, تو اس میں انہوں نے وہ تحریر لکھی تھی جب وہ بچہ گم ہو گیا تھا, اس میں جو بات لکھی تھی اللہ اکبر, اور وہ ان کی جوانی ہوگی مگر کتنی نیک طبیعت. تو اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا کہ اے اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, بہت کوشش کی ہم نے کہ وہ مل جائے مگر نہیں ملا, تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے عافیت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیجیے, اور اگر اس کا واپس گھر آنا مقدر نہیں ہے اور وہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں, مگر اگر وہ مرا بھی نہیں ہے اور اس کا ہمارے پاس آنا مقدر بھی نہیں ہے تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب تک آپ اسے دنیا میں رکھیں اچھی صحبت میں رکھنا, رونگٹے کھڑے ہو گئے اس دعا کو پڑھ کر, کتنے غم ہوا ہوگا باپ کو کہ ہمارا بیٹا آج کہاں ہوگا, کیا ہوگا, کس حالت میں ہوگا, پتا ہی نہیں. ایک طرح کہ مر جاوے, ہمارے سامنے دفن ہو جاوے تو غم دور ہو جاتا ہے, مگر اس کے بعد آدمی 40-50 سال تک زندہ رہے اور پتا ہی نہ چلے. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا, یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ اسے سکھ دینا, اسے راحت دینا, نہ, یہ اللہ اگر وہ دنیا میں ہے تو اسے اچھی صحبت میں رکھنا, بری صحبت سے بچانا. یہ جب ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں فرق سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے آخرت کیا چیز ہے, تب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آج کل ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے اچھا جا رہا ہوتا ہے, دینی اعتبار سے نمازیں نہیں پڑھتا تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا, اور اگر دینی اعتبار سے بہت اچھا جاتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہماری سوچ کے مطابق وہ ذرا دوسرے رخ پہ جاتا ہے تو فوراً ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. اصل آخرت ہے میرے بھائیو, جو بچہ دیندار ہوگا وہ اپنے ماں باپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا, انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.